بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لكن شو اسمه؟ دسوي قاعدة سدرس كاغاز كرت القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف ملالهم ونحلهم. إمام سعد رحمه الله فرماته دسوي قاعدة قواعد الحسان مسي في الطرق التي في القرآن قرآن مجيد مي جو طريقه لدعوة الكفار كافرون كي دعوة كلية على اختلاف ملالهم ونحلهم، ممكن مختلف ملته أو طريقه. بشكل درس میں اہل ایمان سے کیا طریقہ ہے قرآن مجید کا، ان کے دعوت کا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اہل ایمان سے قرآن مجید میں مختلف انداز مختلف طریقوں سے. آج کی نشست میں اہل کفر جو ایمان کے ضد میں ہے، اہل ایمان کے ضد میں ہے، اہل کفر سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے خطاب فرمائے ہیں اور مختلف طریقے اپنائے ہیں مختلف قسم کے کافروں کے لیے. شخصا فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، یدعوهم الى الدین الاسلامی والایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اہل کفر کو الى الدین الاسلامی، دین اسلام کی طرف، والایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے. بما یصفه من محاسن شرعه و دینه، اس وصف سے جو شریعت کی خوبیاں ہیں اور دین کی خوبیاں ہیں. وما یذکره من براہین رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو واضح دلائل و براہین ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. کیوں؟ لیہتدی من قصده الحق والانصاف، تاکہ ان کو ہدایت مل جائے جن کی نیت اور قصد ہدایت حق کو پانا ہے اور انصاف کرنا ہے. وتقوم الحج تعالی المعارض، اور جو ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس پر حجت قائم ہو جائے. تو یہ پہلا طریقہ ہے اہل کفر کی دعوت کا. شخص فرمات وهذه اعظم طریق ندعى بها جميع المخالفين لدين الاسلام، یہ سب سے بڑا طریقہ ہے دین اسلام کے مخالفین کی دعوت کے لیے. دین اسلام کی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح دلائل و براہین جو لے کر آئے ہیں ان کو ان تک پہنچائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن محاسن دین الاسلام و محاسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و آیات و براہین فیہا کفایۃ تامۃ للدعوۃ. دین اسلام کی خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں خود جو ہیں وہ، اور جو آیات اور واضح دلائل لے کر ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کافی ہیں، مکمل کفایت ہے اس میں کہ مخالفین کو دعوت دی جائے جو اہل کفر ہیں. قطع نظر عن ابطال شبههم و یحتجون به، اس سے قطع نظر کہ جو ان کی غلط فہم کی ازالہ کیا گیا ہے واضح دلائل سے، ان پر حجت قائم کی گئی ہے. یعنی ایک تو دین اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوبیاں بیان کی ہیں الگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی غلط فہمی تھی کافروں کی اس کا ازالہ کیا کہ نہیں کیا، یہ الگ سے طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے. فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه هو باطن ضلال، کیونکہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ پتہ لگ جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مخالف ہے وہ گمراہی اور باطل ہے. فماذا بعض الحق إلا الضلال، کہ حق کے بعد صرف گمراہی باقی رہتی ہے. تو یہ پہلا طریقہ ہے. اس میں کیا ہے؟ پہلے طریقے میں تین چیزیں آ گئی ہیں، دین اسلام کی خوبصورتی اور خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنا، تیسرے نمبر پہ جو آیات واضحات اور دلائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، چوتھے نمبر پہ غلط فہموں کا ازالہ جو کافروں کی طرف سے ہے وہ بھی الگ سے ازالہ کیا گیا ہے. اب پانچویں نمبر نمبر لگ... کتاب ان نمبر سے آسانی کے لیے ہم خود لگا رہے ہیں تاکہ ہم فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں. پانچویں نمبر پہ وَيَدْعُوهُمْ بِمَا يُخَوِّفُهُمْ مِنْ أَخَذَاتِ الْأُمَمِ وَعُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِ الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اہل کفر کو قرآن مجید میں ان امتوں کا ذکر کر کے جو کو اللہ تعالیٰ ہلاک کیا ہے, جو سزائیں دی ہیں. تو ڈراتے اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اہل کفر میں سے جو زندہ ہیں, ان امتوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ راستہ تم نہ اپناؤ تاکہ تمہارے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا میں جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور آخرت میں جو ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں جن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, تو یہ الگ سے ایک طریقہ ہے قرآن مجید کا اہل کفر کی دعوت کے لیے. یعنی فرعون کا حال دیکھ لیں آپ, جو بھی قصہ پڑھتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ قرآن مجید میں مختلف یعنی 70 جگہ سے زیادہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو اور فرعون کی ہلاکت کو انجام کو. تو اہل کفر کو کیا کیا پیغام ملتا ہے, بھائی تم فرعون سے بڑھ کر طاقتور ہو, کیا اس کے ساتھ کیا ہو, اس کا انجام کیا ہوا, اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر تم یہی راستہ اختیار کرو ہٹ دھرمی کا اور نافرمانی کا. تو ایک پیغام ہے سبحان اللہ. اور طریقہ چھٹے نمبر وبما فی الادیان باطن من انواع الشرور والعواقب الخبیثۃ, جو کچھ باطل ادیان میں مختلف شر موجود ہیں, مختلف قسم کے شرور ہیں اور خبیث عواقب موجود ہیں. دیکھیں اب یہودیت کو دیکھ لیں, نصرانیت کو دیکھ لیں, یہ لوگوں کی ایجاد کردہ ادیان ہے. ہندوزم کو دیکھ لیں, بدھزم کو دیکھ لیں, سکھزم کو دیکھ لیں, جتنے بھی ادیان موجود ہیں اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں, چاہے وہ آگ کے پجاری ہوں, چاہے وہ آسمان کے سورج چاند اور تاروں کے پجاری ہوں, چاہے بت کے پجاری ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کے جو عقیدہ ہے اور ان کا جو دین ہے جن پر وہ عمل کرتے ہیں, کتنی ان میں شرور موجود ہیں, کتنی شر ہے سبحان اللہ, اور کتنی خبیث قسم کی جو ان کے انجام اور عواقب ہوتی ہیں. یعنی دیکھ لیں جب کوئی ہندو مر جاتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں, یعنی ایک شخص اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے جلا دیتا ہے, ہم قبر میں اتارتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. لیکن سبحان اللہ اب یہ طریقہ ہے اور اس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں, اپنے دین کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے سبحان اللہ. تو یہ اسی عاقبت میں سے جس کا شیخ ذکر فرما رہے ہیں. اگلا جو ہے ساتویں نمبر پہ وَيُحَذِّرُ مِن طَاعَةِ رُؤَسَاءِ الشَّرِّ وَدُعَاةِ النَّارِ, اللہ تعالیٰ خبردار فرماتا ہے جو بھی شر کے سردار ہیں اور جہنم کی طرف داعی ہیں, دعات علی ابواب جہنم معروف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نمرود کا ذکر کیا ہے, فرعون کا ذکر کیا ہے, ابو لہب کا ذکر فرمایا ہے, یہ کون ہیں, یہ اپنے قوم کے سرداروں میں سے تھے, لیکن دعات علی ابواب جہنم تھے کہ نہیں, ان کی دعوت کیا تھی, ابو لہب کی کیا دعوت تھی, تبت یدا ابی لہب وتب, کیوں جہنم رسید ہو, کیوں ہلاک ہو ابو لہب, دعوت کیا تھی اس کی, شر کی دعوت تھی کہ نہیں, شر کی دعوت تھی. نمرود کی کیا دعوت تھی, فرعون کی کیا دعوت تھی, حامان کی کیا دعوت تھی سبحان اللہ. وَنُو لَبُودَ أَن تَتَقَطَّعَ نُفُوسُهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ حَسَرَات, اگلا طریقہ کتنی ہو گئے نمبر میرے پاس نہیں لکھے ہوئے, آٹھواں نمبر ابھی ہوگا, آٹھواں نمبر پہ. اور یہ لازمی ہے کیونکہ حسد و ندامت لازمی ہوگی جو کچھ انہیں راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے. وَأَنَّهُ لَبُدَّ أَن تَتَقَطَّعَ نُفُوسُهُمْ عَلَى طَاعَتِهِمْ حَسَرَاتٍ وَأَنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ لَوْ أَطَاعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ يُطِيعُوا السَّادَةَ وَالرُّؤَسَاءَ, کہ جو سربراہ ہیں شر کے, جو سردار ہیں شر کے, جو دعات الى النار ہیں, اگر ان کی فبرداری نہ کرتے, ان کی اطاعت نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے اور اللہ کے پیار نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے تو آج ان کا یہ انجام نہ ہوتا. تو یہ حسرت و ندامت قیامت کے دن ہوگی نا, اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نہیں, اس دنیا میں لوگ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, وہ جو انبیاء کی دعوت جھٹلانے والے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں اہل کفر میں سے, وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, ان کے کانوں میں یہ خبر جا رہی کہ نہیں جا رہی, کس لیے ہے یہ, تاکہ وہ خبردار ہو جائیں اور رک جائیں اس طریقے سے یا اس راستے سے جو انہیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل ببغضاء وعداوة. اور یہ جو ان کی دوستیاں ہیں اپنے ان سربراہوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم کی طرف داعی ہیں, یہ سب قیامت کے دن بدل جائے گی سب سے بڑی دشمنی میں. الاخلاء یوم بعضهم عدو الا المتقین, جس نے بھی کوئی دوستی لگائی ہے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, لازمی جھگڑا ہوگا اور دشمن ہوگا قیامت کے دن. وہ کہے گا تمہاری وجہ سے میں اس وقت ذلیل ہو, وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ تھی میں نہیں تھا, تم نے کیا. وہ کہتے ہیں تم نے کیا, جھگڑا ہوا کہ نہ ہوا. مگر متقین کی, متقین وہاں پہ محبت کریں ایک دوسرے سے, جھگڑا کریں گے. سبحان اللہ, آج اپنے متعین کر لینا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے, آپ کا دشمن کون ہے. آج وقت ہے جاننے کا اور متعین کرنے کا. کتنے ہو گئے, آٹھ ہو گئے. اچھا, وادعوهم ايضا بنحو ما يدعون بذكر آلائه ونعمه. اگلا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اہل کفر سے خطاب کرنے کا, کہ جیسا کہ اہل ایمان کو مومن کو نے دعوت دی ہے اپنے مختلف نعمتوں کا ذکر فرما کر, اس طرح اہل کفر پہ نعمتیں ہیں کہ نہیں, ان کا ذکر بھی کیا الگ سے. یہ جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر اور سراب پر رب کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تم لوگ, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا ہندو کوئی بت دیتا ہے یا گائے دیتی ہے, یا آگ پرست کو آگ دیتی ہے, بت پرست کو بت دیتے ہیں؟ یہ نعمتیں کہاں, صحت ہے, عافیت ہے, اولاد ہے, روزگار ہے, سواری ہے, گھر ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ بیوی ہے, بچے ہیں, مال ہے, دولت ہے, سب کہاں سے آتا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ سبحان اللہ. وان المفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهر والباطن هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال امره واجتناب نهيه. وہ جو منفرد ہے, اکیلا ہے, اسی کی وحدانیت ہے, وہ اکیلا ہی ہے. بالخلق والتدبير, خلق اور تدبیر سے وہی رب ہے, اس کو کوئی رب نہیں ہے, صرف اسی نے پیدا کیا, تدبیر بھی وہی کرتا ہے پوری کائنات کی. اور نعمتوں سے نوازتے, چاہے ظاہری نعمتوں یا باطنی نعمتیں ہوں, واجب ہے ہر انسان پر چاہے مومن ہو یا کافر ہو, جبکہ ایک ہی رب نے سب کو پیدا کیا ہے, وہی تدبیر کرتا ہے ان کی, واجب ہے کہ اسی رب کی فرما برداری کی جائے عبادت سے, یعنی توحید عبادت, اور اس کے حکم کی تعمیل کی جائے, اور جس چیز سے منع کیا ہے اسے فوراً روکا جائے, اسے اجتناب کیا جائے. ایک اور طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا اہل کفر کے لیے. آٹھ ہو گئے, دس ہو گئے, نو ہو گئے. دسویں نمبر پہ, وَيَدْعُوهُمْ أَيْضًا بِشَرْحِ مَا فِي أَدْيَانِهِمْ الْبَاطِلَةِ, جو بھی ان کے ادیان باطلہ میں تفصیل نے بیان فرمائی ہے کہ کیا کیا باطل تمہارے دین میں موجود ہے. وَاحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْقُبْحِ, اور جو بھی ان کے اندر قباحت ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. وَالْمُقَارَنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دِينِ الْإِسْلَامِ, اور مقارنہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس باطل دین کا سچے دین, دین اسلام کے ساتھ, اور دیکھے کتنی فرق ہے دونوں میں. تو کیوں تم غلط راستے کو اختیار کر کے, کفر کے راستے کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو, اور پھر ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو, اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو, جبکہ دین اسلام میں یہ خوبیاں موجود ہیں, تم اپناتے کیوں نہیں ہو؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, لیتبین ویتضح ما یجب اثاره وما تعین اختیاره, تاکہ واضح ہو جائے کہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اور کس کو ترجیح دینی ہے, اثار دینا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آسان کیے ہیں, اہل ایمان کے لیے ایمان کا راستہ آسان ہے, اہل کفر کے لیے کفر کا راستہ آسان ہے. بس متعین اس انسان نے کرنا کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, ترجیحات کیا ہیں. دیکھیں اب کسی یہودی کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ تم یہودی بنو, کسی نے کیا, وہ اپنے خوشی سے یہودی ہے, وہ اس کو حق دین سمجھ کر اس پر قائم, اس پہ زندہ, اسی پہ وہ مر رہے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اسی طرح ہدایت نصیب فرماتا ہے, جو حق کو دیکھتا ہے اسے قبول کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق اسے دیتا ہے. ورنہ آج یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہیں, مختلف آگ کے پجاری ہیں, بت پرست ہیں, لوگ موجود ہیں دنیا میں بھی. اب ایک قبر پرست قبر کا طواف کرنے والے, اسے کسی نے مجبور کیا کہ تم قبر کا طواف کرو؟ نہیں, اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے رب کے گھر کا طواف ہوتا ہے, مکہ میں جا نہیں سکتا ہوں میں, اس خیر سے میں رہوں تو میں ولی کے قبر کا طواف کر لیتا ہوں, مجھے وہی اجر ملے گا جیسے کہ الگ گھر کا کعبے کا طواف کا اجر ہوتا ہے. بد عقیدگی ہے بھائی, کعبے کا طواف عبادت ہے. ہم کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہ کرتے, کیا ہمارے لیے جائز ہوتا کعبے کا طواف کرنا؟ بدعت. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. اگر حکم ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے, اور اللہ کے تقرب کے لیے, اللہ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں, اس کی دلیل ہونی چاہیے. وَلِطَوُفُ بِبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور طواف کریں بیت عتیق. اللہ نے فرمایا, حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. اور جو نہیں طواف کر رہا کعبے کا, نہیں کر سکتا, اس کی نیت ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں میسر اس کے لیے, نہیں آسانی, اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کا اجر ہی دے دے گا. وہ رحمان الرحیم ہے, اس کا فضل عظیم ہے, لیکن سبحان اللہ, اپنے آپ کو اس فضل سے محروم بھی کرنا ہے اور شک کا راستہ اختیار کر کے قبر کا طواف بھی کر لینا ہے. سبحان اللہ. اس طریقے سے کئی دیکھیں آپ قبر پرستی میں, یا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, کتنی شرک اور بدعات کر لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ کتنی ہو گئے, 11واں پوائنٹ, وَيَدْعُوهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو احسن طریقے سے دعوت دیتا ہے اہل کفر کو. الفاظ دیکھیں آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. انبیاء کے قصے دیکھ لیں آپ, قوم ہے, اس قوم, وہ قوم کیسی تھی, وہ کیا کیا کرتی تھی. اس قوم میں ایک نبی اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں, وہ نبی کیسا ہے, اسی قوم میں سے ہے, انہی کی زبان بولتا ہے, ان میں سب سے اچھا انسان ہے, جس پر قوم کا اجماع ہے کہ بندہ اچھا ہے. پھر وہ اچانک دعوت دیتے توحید کی, جو ان کا باطل تھا, اگر ان کو خبر نہیں تھی کہ باطل ہے, کہاں سے پتہ چلے گا. اب اجداد سے وہ کوئی کام کرتے ہیں, کون بتائے گا تم غلط ہو. تو سب سے اچھا انسان بتا رہا ہے ان میں سے, جو کو دنیا کے اعتبار سے اچھا سمجھے, وہ سچا ہے, صادق ہے, امین ہے, اخلاق کا اچھا ہے, کردار کا اچھا ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں, جہاں سے گزرتا ہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اب وہی انسان, انہی میں سے وہی شخص ایک نئے پیغام لے کے آئے رب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے, رب کا یہ حکم ہے کہ آج کے بعد جس بت کی تم عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, اور ایک رب کی عبادت کرو بس, جتنی بھی معبودات ہیں سب کو چھوڑو, اپنا دل رب سے جوڑو. جنگ شروع ہو گئی. وہ جو صادق اور امین تھا, وہ جو سب سے اچھا انسان تھا, اب سب سے برا ہونے لگا. وجہ کیا ہے؟ دل کے عقیدے کو بدلنا کوئی عام بات نہیں ہے, اپنے آبا و اجداد کے راستوں کو چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے. اس لیے مختلف طریقوں سے انبیاء کا قصے بیان فرمائے, مختلف انبیاء کا قصے بیان فرمائے, دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. کیا انبیاء علیہ السلام کے قصے جو قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمائے, کیا قریش نے ابو جہل ابو لہب نہیں سنے تھے؟ کیا سنے تھے کہ نہیں سنے تھے؟ ان کا انجام واضح ہو کہ نہ ہوا, اس کے باوجود بھی کہ حق کو قبول کیا, نہیں قبول کیا, ان پر حجت ہوئی کہ نہ ہوئی, اور اہل ایمان کے لیے آسانی ہوئی کہ نہ ہوئی, تسلی ہوئی کہ نہ ہوئی. سبحان اللہ. تو شیخ صفوان نے وَيَدْعُوهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنَ, احسن طریقے سے. فَإِذَا وَصَلَتْ بِهِمُ الْحَالِ إِلَى الْعِنَادِ, اور اگر وہ ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں, وہاں تک پہنچ جائیں, وَالْمُكَابَرَةِ الظَّاهِرَةِ, اور تکبر سے کام لیتے ہوئے یعنی مخالفت کرنا شروع کر دیں, تَوْعَدُهُمْ بِالْعُقُوبَاتِ الصَّوَارِمِ, تب سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے. نہیں مانو گے تو پھر سزائیں بھی موجود ہیں, جو سخت سزائیں ہیں اور واقع ہو کر رہیں گی. وَبَيْنَ لِلنَّاسِ طَرِيقَتُهُمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, وہ لوگوں کو ایک طریقہ بیان فرمایا جس پر وہ قائم تھے. وَأَنَّهُمْ لَمْ يُخَالِفُوا الدِّينَ جَهْلًا وَضَلَالًا, اور ان کی مخالفت دین کی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے نہیں تھی. اب تو علم بھی آ گیا ہے, چلو پہلے جہالت ہی پتہ نہیں تھا, اب تو نبی کے زبانی پیغام تو پہنچا ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام. او لقیام شبہ اوجبت له التوقف, یا کوئی شبہ تھا جس وجہ سے توقف کا شکار ہو گئے, اب پتہ نہیں حق ادھر ہے کہ ادھر ہے, یہ شبہ باقی ہے. جتنی شبہات ہیں سب کا ازالہ کیا کہ نہ کیا؟ قرآن مجید میں اہل کفر کے کوئی شبہ جس کا ازالہ نہ ہو؟ یہودوں کے شبہات ہیں, نصارہ کے شبہات ہیں, بت پرستوں کے شبہات ہیں, سب کے شبہات کا ازالہ ہوا ہے. اچھا, انسان توقف کب کرتا ہے؟ جب حق واضح نہ ہو. حق واضح کب واضح نہیں ہوتا؟ جب دلائل واضح نہ ہو. دلائل کب واضح نہیں ہوتی؟ جب غلط فہمی ہو کسی دلیل کسی مسئلے میں, واضح نہیں ہے, مزید وضاحت کی ضرورت ہے, توقف ہو جاتا. قرآن مجید میں ہر شبہ کا ازالہ موجود ہے. اس لیے یہودی کافر ہیں کہ نہیں, توقف کرنا چاہیے, کوئی شک شبہ باقی رہ گیا ہے؟ نہیں, کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے واضح بیان فرمایا ہے. نصارہ کافر ہیں کہ نہیں؟ کافر ہیں. کیوں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. یقین لوگوں نے کفر کیا جو لوگوں نے کہا کہ مسیح مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ اللہ کے اس پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے ہیں. کافر ہیں سے لوگ. آج کل نصرانی کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذَلِكَ جُحُودٌ وَمُكَابَرَةٌ وَعِنَادٌ. یہ تو صرف ان کی جو انکار ہے دین اسلام میں داخل ہونے سے, وجہ پھر کیا باقی رہتی ہے؟ مُكَابَرَةً وَعِنَادٌ, صرف ہر درمی ہے اور تکبر ہے. وَيُبَيِّنُ مَعَ ذَلِكَ الْأَسْبَابَ الَّتِي مَنَعَتْهُم مِّن مُّتَابَعَةِ الْهُدَى. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی بیان فرماتا ہے جو ہدایت کے راست جو ان کی ہدایت کے راست میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. یہ اسباب بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پہ یہود و نصارہ ہیں, اتخذوا احبار وربان اربابا من دون اللہ. یعنی بعض وجوہات, جن وجوہات میں سے یہ یہود و نصارہ جو ہے کفر پر قائم, وجہ کیا ہے؟ اپنے احبار رحبان کو رب کا درجہ دے دیا ہے. جو وہ کہتے وہی کرتے ہیں, کہتے یہ حلال ہے تو حلال ہے, یعنی دیکھ رب کا کیا حکم ہے, نہیں بس کسی عالم نے کہہ دیا اسی کی پیروی کر کے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے جبکہ حلال تھا, یہ حلال ہے جبکہ وہ حرام تھا. کیوں؟ کسی ان کی کسی عالم نے کہہ دیا ہے. نہیں, یہ رب کا درجہ دینا جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کسی عالم کا یہ حق نہیں, تو رب کا حق ہے صرف. تو یہ اسباب ان کا ذکر میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اس سے کئی مثالیں دیکھ لیں آپ. ایک تو اہل کفر جو مختلف ادارے ہیں وہ باطل ہیں, پھر جو مختلف راستے جو کفر تک لے کے جاتے ہیں ان کا بھی سد باب کیا ہے. یہ سب پیغامات بھی اسباب بھی موجود ہیں قرآن مجید میں. پھر شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهَا رِيَاسَاتٌ وَأَغْرَاضٌ نَفْسِيَّةٌ. ان میں سے یعنی جو مختلف وجوہات ہیں اپنے کفر پر رہنے کی اور دین اسلام کو قبول کرنے کی, ان میں سے اغراض نفسیہ بھی ہیں, ریاسات ہیں, یا اقتدار کی حوث ہوتی ہے, یا خواہش نفس کی پیروی کرنا مقصد ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ لَمَّا آثَرُوا بَاطِلَ الْحَقِّ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. جب انہوں نے ترجیح دی ہے باطل کے حق پر تو ان کی دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. کتنی بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مہر نہیں لگائی, جب انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا ان دلائل کے باوجود بھی اور ان اسباب کا ذکر سننے کے بعد بھی جو کفر تک لے کے جاتے, باطل تک لے کے جاتے, ان کو سب کو چھوڑ دیا اور باطل پر یعنی قائم رہنا چاہا, ان سب حقائق کو چھوڑ کر تکبر اور ہر دربی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, تب اللہ تعالیٰ کو دلوں پر مہر لگا دی ہے. وختم علیہا, اور ان پر مہر لگا دی. وسد علم طرق الہدى, اور جو بھی ہدایت کے راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے. عقوبت لهم علی اعراضهم, ان کی سزا ہے ان کے اعراض وہ موڑنے کی وجہ سے. وتولیهم للشیطان, اور شیطان سے دوستی کرنے کی وجہ سے. وتخلیهم من ولایت الرحمن, اور رحمان سے دوستی چھوڑنے کی وجہ سے. وانه ولهم ما تولوا لانفسهم, اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن, اور یہ خوبصورت معنی جو ہیں یہ قرآن مجید میں عام موجود ہیں, یعنی گم البسط کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیان فرمائے ہیں. فی مواضع کثیرۃ, بہت سارے مواضع میں قرآن مجید میں. فتأمل وتدبر القرآن, بس تأمل کر اور غور فکر کر قرآن مجید میں. تجدها واضحة جلیلة, تم واضح اور یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت جو ہے غور فکر کرنے سے آپ کو مل جائیں گی. واللہ اعلم. یہ طریقے, مختلف طریقے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں, لیکن مختصراً جو شیخ صاحب نے یہاں پر چند اہم باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اہل کفر سے جب خطاب ہوتا ہے, یا اہل کفر کا جب ذکر ہوتا ہے, یا اہل کفر کی اہل باطل کی جب بات ہوتی ہے, تو ان میں آپ کو یہ چیزیں, ان میں سے کوئی چیز لازمی نظر آئے گی اسی سیاق و سباق میں کہ اہل کفر کس طریقے سے اللہ نے دعوت دیا قرآن مجید میں. اب جب یہ ساری باتیں 11 مبارک ہم نے ذکر کیا تقریباً, یہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں, اب کوئی حجت باقی رہتی ہے کہ اہل کفر کے لیے کوئی کفر کو باقی رہیں؟ دور حاضر میں جو بھی قرآن مجید اب ترجمے بھی ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں, جس کو عربی نہیں آتا ترجمہ پہنچ چکا ہے, ترجمہ موجود ہے اس کے پاس, انگلش میں ہے, جاپنیز میں ہے, چائنیز میں ہے, ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں. ایک شخص پڑھتا ہے کہ یہ بت جو ہے نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ انسان بت کو اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے اور پھر ان بت کو نصب کر دیتا ہے, پھر ان بتوں کی پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے. حقیقت جو ہے یہ بت خود بیچارے کچھ کر نہیں سکتے, انسان کے پیدا کردہ یہ چیزیں ہیں اور انسان خود ان کے سامنے جھک جاتا ہے. اور پھر مختلف طریقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو بھی اہل باطل کے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ضد میں اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت, تبع سنت کی دعوت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیرت میں دیکھ لیں کتنی خوبصورت سیرت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. کافروں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات طے کیے, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ. واللہ یعنی ایسی شخصیت آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود تھا جن میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئی تھیں. اس کے باوجود بھی اہل کفر جب یعنی انصاف کی نظر سے بات کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سب سے عظیم انسان ہے, ایسا انسان کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کیا اسلام میں داخل ہوئے؟ بہت کم لوگ, بہت کم لوگ, جو کہ اللہ تعالیٰ یعنی توفیق دیتا ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصیرت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ورنہ اکثریت جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ اپنے باطل پر, اپنے کفر پر باقی اور قائم ہے, کیونکہ ہر طرح سے, ہر طرف سے اپنے ہی باطل دین کو خوبصورت بنا کر خود دیکھتے ہیں اور یہ تسلی دے دیتے ہیں. اب ہمارے باپ دادا بھی تو تھے, وہ بھی اسی پر مرے, ہم بھی اسی پر مر جاتے ہیں. سبحان اللہ, باپ دادا جو غلطیاں کر چکے ہیں وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں, انہیں رب کا حساب دینا ہے, آپ نے اپنے رب کا حساب دینا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور آپ کی کیا سمت ہے, کس طرف آپ کو لے کے جائے گی. اگر وہ اہل ایمان میں سے تھے تو آپ نے وہی راستہ اختیار کرو, اگر اہل کفر, اہل بدعات اور شرک اور خرافات میں سے تھے تب تو رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے راستے کو بدلنا چاہیے اور اہل ایمان, اہل توحید کا راستہ, اہل سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے راستے آج موجود ہیں, کوئی آپ کو روکے گا نہیں. آپ کی خواہش نفس آپ کو کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ آپ پیروی کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں؟ رب کے حکم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کون کس کا فرم بردار ہے؟ آپ حق کے تابع ہیں یا اپنی خواہش نفس کے تابع ہیں؟ اگر آپ کی خواہش حق کے تابع ہے تب تو خیر ہے الحمدللہ. اگر آپ چاہتے ہیں حق اب خواہش نفس کے تابع ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. اہل کفر کا ہی راستہ ہے, اہل کفر یہ راستہ اختیار کر لیا ہے, اہل بدعت یہ راستہ اختیار کیا ہے. تو اہل ایمان, اہل سنت کا ایک ہی راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ خواہش نفس حق کے تابع ہے, نہ کہ حق خواہش نفس کے تابع ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.